ایک کتاب ہے فیوز جزدانی مقدمہ الفتح الربانی کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے 12ویں مجلس میں سے پڑھا جا رہا ہے، کچھ پڑھا گیا اور بقیہ میں سے کچھ پڑھا جائے گا. یہ مجلس اتوار کی صبح 2 ذی القعدہ 545 ہجری میں آپ کی خانقاہ شریف میں ہوئی تھی. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، روحانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں، سمجھ جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ناجائز خواہشات کی آلائشوں سے پاک، زمانے کی جو فضائیں چل رہی ہیں، یہ مادی فضائیں جو ہیں، ان کی آلائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے، غفلت سے جو شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور ان کے زیر اثر جو ہم غلط کام کرتے رہتے ہیں، ان کی آلائشوں سے پاک ہو جائے. یعنی ہمارا دل صاف شفاف، اللہ کی محبت سے معمور، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والا، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والا، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والا بن جائے. یہ دل کا اصلی کام ہے، یعنی شریعت مطہرہ پر چلنے کی طبعی رغبت پیدا ہو جائے، کرنے والے کام اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، اور جن سے روکا گیا اللہ کے لیے اس سے رکنے والے بن جائیں. یہ جو ہمارا نفس جب ہم پر غلبہ کر لیتا ہے تو بے ہمتی ہو جاتی ہے، معلوم ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود معلوم معمول نہیں بنتا. اکثر جو تذکرہ ہے یہ سستی ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے کہ پتہ ہے لیکن کیا ہو رہا ہے؟ سستی ہو رہی ہے، اندر سے ہمت نہیں ہو رہی. تو یہ تزکیہ جو ہے، یہ تصفیہ اس کے لیے کہ منفی جذبات پر قابو پا کر شریعت پر چلنے والے بن جائیں. اور یہ اللہ والے ہر زمانے میں ایسی مجلس سے منعقد فرماتے رہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے جو پڑھ رہے ہیں. یہ اصل جو مجلس ہے وہ عربی کی ہے، جس کا ترجمہ مولانا عاشق اللہ میرفی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جس میں سے ہم پڑھیں گے بھی. یعنی ہماری مجالس میں ہم اللہ والوں کے مفقودات اس لیے پڑھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تصوف پر ایک حجاب آ گیا ہے، ایک غبار آ گیا ہے. تصوف کے لفظ سے ہمارے ذہنوں میں خلجان آ جاتا ہے. کیوں؟ کہ تصوف کی بگڑی شکلیں عمومی طور پر رائج ہمارے سامنے نظر آ جاتی ہیں. اس بگاڑ کو دیکھ کر تصوف اور صوفی کے نام سے ہم متوحش ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے صوفی، یہ اللہ والے ہیں، ان کی ارشادات، ان کی تعلیمات، یہ ان سے پتہ چلے گا کہ تربیت کیسے فرمائی. اب ان کا نام محبت سے لے لیں، ان کی مدح کے اندر اشعار پڑھ لیں اور جھوم جھوم کر خوب خوش ہو جائیں کہ ہم بزرگوں سے محبت کرنے والے ہیں. بزرگوں کی محبت کی نشانی کیا ہوگی؟ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، وہ ہمیں ملیں گی کہ اصل محبت یہ ہے. تو یہ مجلس جیسے عرض کیا، کچھ پڑھی گئی، کچھ بقیہ سے پڑھتے ہیں. جہاں ہم نے پچھلی اتوار کو چھوڑا تھا، چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں. یہ جھنجھوڑ رہے ہیں گو کہ وہ زمانہ ہمارے زمانے سے بہت بہتر، یہ آج سے 1000 سال پہلے کی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 500 سال بعد کا کچھ تبدیلی آ چکی تھی. آپ کا بیدار دل، شفاف دل کڑتا تھا، یہ درد بھرے جملے، یہ جھنجھوڑے جو مجمع آپ کے پاس آ رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس پر چھوڑ کر گئے اور ایک مسلمان کو جیسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے شبر جیسے ہونا چاہیے، وہ اس کے جو تغیر آ گیا آپ کڑ نظر آ رہی. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. تو فرماتے ہیں اے دنیا میں مشہور ہونے والے، ان قریب خسارہ اور پشیمانیاں تجھ پر دنیا اور آخرت میں کھل جائیں گی، تیری پشیمانیاں ظاہر ہوں گی قیامت کے دن. قیامت کے دن جو نقصان کا دن ہے، رسوائی کا دن ہے، پشیمانی اور خسارے کا دن ہے، آخرت کے آنے سے قبل اپنے نفس سے حساب لیں گے. آخرت کے آنے سے قبل اپنے نفس سے حساب لے اور حق تعالیٰ کے حلم اور اپنے اوپر انعام و اکرام سے دھوکا مت کھا. اللہ ہمیں سمجھتا فرما دے. ادھر سے ڈھیل ملی ہوتی ہے، ادھر سے حلم. اللہ پاک کی صفت حلم جو ہے، اس کی وجہ سے آج ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. اگر وہ پکڑنے لگے ہر نافرمانی پر تو ایک قدم بھی چل سکتے. ہوتا یہی ہے کہ ادھر سے حلم ہو رہا ہے، ادھر سے انعامات کی بارش ہو رہی ہے. اگر آدمی غور کرے تو اللہ کی نعمتوں کی بارش بھی ہم غرق ہیں. ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور ہم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے کہ پکڑا نہیں جا رہا، جھنجھوڑا نہیں جا رہا، ڈھیل دی جا رہی ہے. تو نفس کہتا ہے تو ٹھیک ہے. ہمارا دشمن سب سے بڑا ہمارا نفس ہے. اللہ اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمیں ہر وقت دلیل سگنل دیتا رہتا ہے تو ٹھیک ہے. بعض اوقات کے اکثر اوقات ساتھی آتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے مسائل مصائب بتاتے ہیں، ان سے عرض کیا جاتا ہے کہ توبہ کر لو، تنہائی میں بیٹھو اور توبہ کرو. ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا. اگر غور کرے، جس کو نفس سے حساب لینا کہا ہے نا، میں اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ ہوں مجھ سے واقف. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اللہ والوں کے پاس ہر زمانے میں لوگ آتے رہے ہیں دل کی اصلاح کے لیے. اللہ والوں کی تلاش اس لیے ہوتی رہی ہے کہ ان سے روحانی استعداد ملے اور شریعت پر چلے. ایک زمانہ تھا جب شعور بیدار تھا تو اللہ والوں کو اس کے لیے تلاش کرتے تھے. سستی ہو رہی ہے، آمادگی نہیں ہے سنت پر چلنے کی، رزائل کا غلبہ ہو رہا ہے. تو ایک فکر لاحق ہوتی تھی، اللہ والوں کے پاس آتے تھے اور اللہ والے تدبیریں بتاتے تھے، اس کی کوشش فرماتے تھے. تو ایسے ایک اللہ والوں کا واقعہ جو رس کا دل لگا ہوں کہ ان کے پاس بھی ایک مجمع تھا، اور اللہ والوں کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، سب کو سینے سے لگاتے ہیں اس امید میں کہ ان کے دل کی اصلاح ہو جائے گی، بن جائے گی. بعض اوقات بعض لوگ اس نیت سے نہیں آتے. ہر جگہ ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، بہت برے بھی ہیں. یہ چار قسمیں ہر جگہ ملیں گی، کم یا زیادہ. اچھے، بہت اچھے، برے، بہت برے. تو ایک صاحب ان کے ہاں اس لیے آ رہے تھے کہ اللہ والے ہیں، ان کے پاس دنیا دار، دنیاوی اعتبار سے منصب والے، مال والے ہیں. اندر غرض تھی کہ ان کے ذریعے میری دنیاوی اور مادی اغراض پوری ہو جائے گی، دل کی اصلاح کے لیے نہیں، اس کو لے کے ساتھ چل رہے تھے. اور ایک موقع پر حضرت سے اظہار بھی کر دیا کہ فلاں کو آپ کہہ دیں میری مالی مدد کر دیں. وہ اللہ والے اس کو مصلحت نہیں سمجھتے تھے, اس لیے آپ نے سفارش نہیں کی. اب یہ صاحب جو بڑی محبت و عقیدت سے آپ کے ساتھ وقت گزار رہے تھے, جب ان کی یہ دنیاوی مادی غرض پوری نہ ہوئی اور حضرت نے انکار فرما دیا تو غصہ آ گیا کہ ہماری مانی نہیں, اور اس غصے میں حضرت کے خلاف ایک نظم لکھ دی. اشعار کے اندر پوری حضرت کو بھیج دی. اب اللہ والے جن کا دل اللہ کی محبت سے لبیز ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کی دشمنی کو سمجھتے ہیں غصے میں نہیں آئے کہ اس نے میرے خلاف باتیں کی ہیں, بلکہ یہ فرمایا کہ بھئی تیری میری دوستی چند سال کی ہے, تو مجھے چند سال سے جانتا ہے اور چند سال کے عیب تیرے سامنے آئے ہیں, اور میرا نفس سے میرا تعلق سالہا سال سے ہے, میں اپنے نفس کو تجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں, تو نے بہت کم لکھے میں تجھ سے زیادہ کروں. یہ ہے باپ کی. اس کے اس کہنے سے ہمیں کوئی برا کہے ذرا کوئی بات کیسے دیکھو, ویسے لکھیں گے احقد, حقیر, پر تقصیر, خاکسار, جملے لکھیں گے نا خط کے اندر. لیکن کوئی کہہ دے پھر دیکھو کیسا غصہ آتا ہے, یہ مجھے کیا کیا. مفتی تقیف مانی صاحب دام برکات تو ان کی کس لائی خطبات کے اندر اس کو لکھا کہ توازو کہنے سے نہیں آتی, سمجھنے سے آتی ہے. آج کل کہہ کے سمجھتے ہیں, خاکسار کہہ لیا لکھ لیا کہ وہ توازے ہو گیا, توازو آ گیا سمجھنے سے. تو اللہ والے جن کے دل اللہ کی محبت سے معرف سے معمور ہو جاتے ہیں واقعی سمجھتے ہیں اللہ پاک کی کبریائی اور عظمت اور بڑائی اور اس کی صفات کے کمال کو پہچاننے کا واقعی سمجھتے ہیں کچھ, اس لیے غصہ نہیں آیا بلکہ میں کم بہت کم کہا ہے بس اس سے زیادہ. تو یہاں بھی حضرت جو فرما رہے ہیں یہ ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آخرت کا دن آئے اپنے نفس سے حساب لے اور حق تعالیٰ کے حلم اور اپنے اوپر انعام و کرام سے دھوکہ مت کر. یہ مت سمجھ کے میں نفس تو کہہ جا رہا ہے, جیسے میں عرض کیا نا کہ کبھی کسی سے کہے نا, ایک صاحب آئے, پرانی بات ہے کہ جی 10 ارب سے کاروبار شروع کیا, ایک فیکٹری لگائی, نوالا منہ میں نہیں آیا, پھر 4 ارب اور لگا دیے, پھر بھی منہ میں نہیں آیا, وہ نوالا منہ میں نہیں آیا, پھر 4 اور لگا دیے, 18 ارب لگا چکا ہوں لیکن ابھی تک بات بن نہیں رہی, کوئی دعا فرما دیں. ان سے عرض کیا کہ تنہائی میں بیٹھو اور غور کرو, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کسی کے ایپ کھولنا نہیں چاہتے, وہ ستاری فرماتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ نہ کسی کو بتاؤ, لیکن اللہ کے آگے تنہائی میں اقرار کر لو, غور کرو کہ سامنے آ جائیں, غصے میں آ جائیں, میں نے کوئی بینک سے پیسہ نہیں لیا جی, میں نے کوئی سود پر نہیں لیا, حالانکہ کتنی واضح بات ان سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں نہ بتاؤ, پردے میں کام ہے, اللہ بھی نہیں چاہتے, لیکن اللہ کیا کہ کرار تنہائی کے اندر کر لو, مسئلہ اسی سے حل ہو جائے. تو غصہ آ جاتا ہے کیوں کہ نفس ہمیں گرین سگنل دیتا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے جیسے میں نے کہا کوئی ہے کوتاہیوں پر غور کر لو, ہے تو جو کوتاہیاں نہیں ہو رہی اس کو جتا دیتا ہے, باقی کوتاہیاں دب جاتی ہیں, دھیان نہیں جاتا. یہ نفس کا بہت بڑا مکر ہے, جو چند غلط کام نہیں کر رہا اس کی نشاندہی فوراً کر دیتا. دیکھو تو یہ تو نہیں کر رہا نا, یہ تو نہیں کر رہا, اور پتہ نہیں کتنے بیسوں سینکڑوں مبتلا ہے اور کرتا جا رہا, خیال بھی نہیں جاتا. ایسے ہی کوئی نیک کام کرنے کے لیے کہا جائے تو جو چند کر رہا ہے وہ جتا دیتا, دیکھو تجھے تو کر رہا ہے نا, یہ تو کر رہا ہے نا, یہ تو کر رہا ہے نا, یہ تو کر رہا ہے نا. اور کتنے ایسے کام جو کرنے چاہیے نہیں کر رہا وہ فروجن ہو جاتے ہیں. اس لیے آج ہمارا دین پر چلنا کیا ہو گیا ہے, سلیکٹو. چند چیزیں ہر ایک نے اپنی مرضی کی چن لی ہیں. کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا, اللہ والے ہر زمانے میں محنت فرماتے ہیں. ہمارے قریب زمانے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے, تصوف پر بہت بڑا کام کر گئے, نکھار کے ایسے صاف صاف پیش کر کہ اصل کیا ہے, حقیقت کیا ہے. تو ایک جگہ آپ نے واضح فرمایا جس کا مفہوم ہے, قرآن کی ایک آیت پڑھی اس کا ترجمہ کیا, جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت ہو, ایمان والا, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. قرآن کی آیت پڑھی اس کا ترجمہ, جس کو مفہوم, جو بھی نیک عمل کرے خواہ مرد کرے خواہ عورت کرے, لیکن وہ کون, یعنی ایمان کے بغیر کوئی عمل نیک نہیں ہے. یہ اللہ نے جو ہمارا آپ کا ساری کائنات کا خالق ہے انہوں نے سراحت سے بتا دیا. تعجب ہوگا یہ بات کیوں کہی گئی, اور آج کے زمانے میں عام ہوتی ہے بات. میں نے کئی دفعہ عرض کیا سعودیہ کہ کیا ہم ایک نوجوان ایسے آگے ملنے کے لیے بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے, گرمیوں کا موسم تھا, ایئر کنڈیشن ہماری رہائش کی کمرہ تھا, کہنے لگا جس نے ایئر کنڈیشن ایجاد کیا وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. میں کہ ایمان کے بغیر بھی, ہاں جی اتنی مخلوق کو ٹھنڈک پہنچا رہے دنیا. کی عجیب بات ہے کہ اللہ کا باغی, اللہ کا نافرمان, اللہ کو مانتا ہی نہیں وہ بھی. جی شکر ہے جنت آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے, اس لیے یہاں بتایا گیا کہ نیک عمل وہ ہے, یعنی جس کو ہم نیک کہتے ہیں وہ نیک نہیں ہے, جس کو اللہ قرار دیں گے وہ کیا ہے, ایمان کے ساتھ. اس لیے سمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو وہ ایمان والا, تو کیا وعدہ فرما دیا کہ ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. حضرت نے یہ فرما کے پھر فرمایا, وہ مجمع چونکہ دینداروں کا تھا, کیونکہ حضرت کا جو اصلاحی واضح جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں دین سے تعلق ہے, اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر اللہ کے گھر بیٹھے, تو حضرت کے ساتھ اصلاحی تعلق کی جو مجالس ہوتی تھی اس میں وہی لوگ آتے ہیں جن کے اندر دین کا میلان ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اب آپ لوگ سوچ رہے ہو گے کہ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں, ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے, میں بھی سوچوں گا, یہ نماز تو پڑھتے ہیں نا, ذکر بھی کرتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, اللہ کی راست میں نکلتے بھی ہیں, خیر کے کام بہت سے کرتے ہیں. تو اس مجمع سے کہا کہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو گے کہ ہم تو نیک عمل کرتے ہیں لیکن پاکی زندگی بھی دور دور نظر نہیں آ رہی, بلکہ پریشانی ہے, مسائل بھی ہیں, مسلمان خواری کے اندر ہی ہیں اور نافرمان عیش کر رہے ہیں, مسلمان لوب ہیں اور کفار غالب ہیں. یہ بات آج سے 100 سال پہلے کی ہوگی, آج بھی نظر بھی آ رہا ہوگا نا, ہمارے دل میں خیال بھی آ رہا ہوگا کہ یہاں فرمایا کہ پاکیزہ زندگی دیں گے جو نیک عمل کرے گا, ہم تو کر رہے ہیں. تو حضرت نے اس کو کیوں سمجھایا ایک مثال سے کہ یہ ہمارا جو نیک عمل کرنا جو ہے, اور اپنے آپ کو دیندار سمجھنا کہ ہم تو دیندار ہیں ہی, ہماری دینداری کا حال کیا ہے, ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک شخص ہے اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہے، اس کے رخسار بڑے خوبصورت ہیں، اس کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، اس کا پورا جسم بالکل سڈول، سارا جسم بالکل سڈول اور بہت خوبصورت، لیکن ناک کٹی ہوئی ہے، کیوں کہیں گے خوبصورت اس کو؟ سارا جسم تو ٹھیک ہے اس کا، آنکھیں بھی خوبصورت، کان بھی خوبصورت، ہونٹ بھی خوبصورت، رخسار بھی خوبصورت، جسم سارا سڈول لیکن ناک کٹی ہوئی، کہیں گے خوبصورت اس کو؟ جیسے اس ایک شخص کی ایک ناک کے کٹنے نے ساری خوبصورتی کو کیا کر دیا؟ ہمارے اپنی دینداری کا حال دے دوں، ناک پتہ نہیں کیا کچھ کٹا ہوا، پھر کیسے بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ یہ نفس ہمارا ایسا دشمن ہے، ہمیں مطمئن کر دیتا ہے تھوڑے پر، اور یہ اللہ والے آئینہ دکھا رہے ہیں، یہ اس وقت جو مجمع آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے لیے بھی آئینہ ہے، ہم بھی غور کر لیں، ادھر سے ڈیل ملی ہوئی ہے، فوراً پکڑ سے نہیں ہے، تو ہم آ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے حلم اور اپنے اوپر انعام اور اکرام سے دھوکہ مت کھا، تو معصیتوں، لغزشوں اور لوگوں پر ظلم و زیادتیوں کے بدترین حالات پر قائم ہے، یہ آئینہ دکھا رہے ہیں، تیرا حال جی، معصیتوں، لغزشوں اور لوگوں پر ظلم و زیادتیوں کے بدترین حالات پر قائم ہے، تیرا حال کے لیے ادھر سے حلم دل ملی ہوئی ہے، انعامات، آگے فرماتے ہیں کہ معصیتیں جو ہیں یہ تو کفر کی قاصد ہے، جس طرح بخار موت کا قاصد ہے، قاصد سمجھتے ہیں نا، پیغام لانے والا نا، معصیتیں کفر کی قاصد ہے، نافرمانیاں بڑھتے بڑھتے، توبہ نہیں کی اور بڑھتا رہا کہاں پہنچے گا؟ جس طرح بخار موت کا قاصد ہے، ضروری سمجھو توبہ کو موت سے پہلے، اور اس رشتے کے آنے سے پہلے جو ارواح قبض کرنے پر تعینات ہے، جب فرشتہ آ جائے پھر توبہ میں ہوگی جی، جب خرخرا شروع ہو جائے خطر، اس کے بعد توبہ ابھی موقع ہے، اس لیے سنا رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو، اپنے نفس سے حساب لے لو، آگے فرماتے ہیں اے جوانوں توبہ کرو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق تعالیٰ تم کو بلا میں مبتلا کرتا ہے تاکہ تم توبہ کر لو، یہ جو بلائیں آ رہی ہیں، جو مصائب آ رہے ہیں، جو حالات آ رہے ہیں، اس لیے تاکہ تم توبہ کرو، ابھی جھنجھوڑے گئے تھے نہیں گئے کیوں جی، یہ جو زلزلہ آیا تھا کیسی بے بسی تھی، ذرا غور کر لو، اس وقت تو سب ہل گئے تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، زمین تھم ہی نہیں رہی، کیا حال ہو رہا تھا، جنہوں نے دیکھا کیسی بے بسی، اب آگے کہاں جائے جی، کتنا بڑا علاقہ جو ہے یہ نہیں کہ جو تباہی وہ گناہگار سے ہم پاک صاف ہیں، یہ تنبیہ سب کے لیے، سائنسی تاویلیں جو بھی کر لو، ہاں یہ جھنجھوڑ کے دکھایا جا رہا، بتایا جا رہا ہے کہ اوش کرو، حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قدرت کو کھولتے ہوئے، کبھی ایسا کہ جیسے جامنوں کو جامن वो बर्तन में डाल के ना उस पर नमक डाल के करते ना क्यों कि अल्लाह जमीन को ऐसे करके जैसे जामुनों को हलाते हो ना ऐसे हला दें तो इंसान के हाथों का बना ड्रॉम से किया जाए। थोड़ी देर और होता तो क्या होना था, कुछ था बस में मारे किसी के, तो ये फरमा रहे हैं ऐ जवानों तौबा करो, क्या तुम नहीं देखते हत्ताला तुमको बला में मुबतला करता है ताकि तुम तौबा कर लो। ये तसव्वुफ है जी, हु हक के नारे लगाने का नाम तसव्वुफ नहीं है, ये है। ये कौन फरमा रहे हैं? हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह, ये हैं सूफी। ये जो आपके पास मुरीदीन आ रहे हैं जो और भगवत में आ रहे हैं उनको झंझोड़ा जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि ये करो, नफ्स नहीं मांग के दिया इसलिए कह रहे हैं, समझा रहे हैं, मतलब तुम समझते नहीं और अड़े हुए उसकी मासियतों तो पर, हम भी अड़े हुए। इस जमाने में बुजुर्ग खास खास अफराद के जो शख्स भी बला में मुबतला होता है वो उसके लिए अजाब है, नेमत नहीं है और गुनाहों की सजा है, ज्यादती दर्जात व करामात नहीं है। एक फर्क और बता रहे हैं, हमारा हाल भी ऐसा ही है, किसी अल्लाह वाले को देखा बीमारियों में और मसाइब में और तकालीफ में, ये तो बड़ा मिलेगा, ये तो बड़ा अल्लाह वाला है, इसको क्यों ऐसे हो रहा है, ये बड़ा नेक खानदान है जी, तो फरमा रहे हैं। अब देखिए बात उस वक्त की बता रहे हैं, इस जमाने में जब बुजुर्ग खास खास अफराद के, वो तो थोड़े होंगे खास, जो शख्स बला में मुबतला है वो उसके लिए आजाद है, नेमत नहीं है जी, गुनाहों की सजा है, ज्यादती दर्जात व करामात नहीं है। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते हैं, जिसका मफहूम है कि जब भी मुझ पर कोई बला आती है, कोई बीमारी कोई तकलीफ आती है, मैं दो वजह से शुक्र अदा करता हूं। अजीब लगेगी बात ये, अजीब लगेगी बात ये, बला पर तकलीफ पर बीमारी पर दो वजह से शुक्र अदा करता हूं, एक इसलिए कि इससे बड़ी नहीं, बड़ी तकलीफ को सोच लिया, बढ़ जाए तो क्या कर ले, क्यों जल्दला आया झंझोड़ा गया खूब, शुक्र है कि बड़ा नहीं, और थोड़ा सा हो जाए तो क्या, तो मुकाम में शुक्र है दिल के अंदर से, जब थम गया तो सब अल्लाह तेरा शुक्र, वरना यही हो रहा था कि अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ। जिसने बड़ी तकलीफ को सोच लिया, ये तकलीफ क्या हो जाएगी दिल के अंदर, क्या हो जाएगी हौसला मिल, एक तो शुक्र की वजह ये हो गई और दूसरा इसलिए कि अल्लाह की नेमत है, ये बीमारी ये तकलीफ ये नागवारी जो है ये अल्लाह की नेमत है, या ये कफारा सैयाद है कि गुनाह माफ हो जाएंगे, या रफ़ा दर्जात है दर्जात बुलंद हो जाएंगे, تو صالحین کے اللہ والوں کو جو تکالیف مصائب آتی ہیں ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ رفع درجات. یہاں وہ سمجھا رہے ہیں کہ اس وقت زمانے میں بجز خاص خاص افراد کے جو شخص بھی بلا مبتلا ہے اس کے لیے عذاب ہے, نعمت نظر آ رہا ہے. آنکھیں بند نہیں کر سکتے, ہم بھی دیکھیں تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کیا حالات ہیں. جی آنکھیں بند کر لیں اور بات ہے, نظر آ رہا ہے, صاف نظر آ رہا ہے. نافرمانیاں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں اور اتنی عمومی ہو رہی ہیں کہ کراہیت بھی ختم ہوگی. کتنی گناہ ایسی ہیں جن کا بالکل ہمیں دھیان نہیں جا رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے, اسلام جب شروع ہوا تو غریب سمجھا گیا. یہ عربی کا غریب کہہ رہا ہوں. عربی کا غریب کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی کو, پردیسی کو, نئی چیز. تو بندہ نیا آ گیا نا باہر سے, ہر کوئی دیکھے گا. اب تو خیر شہروں میں تو پتہ ہی نہیں, پڑوسی کا پتہ نہیں, سارا سال کٹھے رہنے پڑوسی کا پتہ نہیں, لیکن دیہاتی ماحول کے اندر کوئی اجنبی آ جائے تو سب کی نظریں اٹھتی ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب. کیا سمجھا جی؟ اسلام جب شروع ہوا تو کیا سمجھا گیا؟ ایک جو پرواز چل رہا ہے اس سے بالکل ایک نئی چیز آ گئی, اس کو کیا سمجھا گیا؟ آغاز کس سے ہوا؟ پھر فرمایا مفہوم ہے جس کا کہ ایک زمانہ پھر آئے گا, پھر یہ غریب ہو جائے گا. آج وہ زمانہ آیا پڑتا. جی یعنی اسلام کی وہ چیزیں جو ہماری معاشرت میں مسلمانوں کے رچ بس گئی تھیں کہ مسلمان کبھی سوچ نہیں سکتا تھا, آج پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا. داڑھی ہے داڑھی کے وجود پر اب لکھنا پڑ رہا ہے, دلائل دینے پڑ رہے ہیں. داڑھی کے کس پر؟ ہم تو کہتے ہیں سننا تھا. قاری طیب صاحب کی کتاب سے ایسا رحمۃ اللہ علیہ داڑھی کے وجود. ایک زمانہ اس امت میں ایسا گزرا ہے کہ مسلمان کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی داڑھی کے تلے سے دلیل مانگے گا. یعنی یہ ایسے رائج تھی, ایسے رچ بس چکی تھی کہ مسلمان کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. ایک یہ, اور دوسرا داڑھی کا تعین کرنے کے لیے دلائل مانگے گا کہ کتنی ہونی چاہیے, سوچ نہیں سکتا تھا. پھر پردہ فرض ایسا رائج تھا. آج غور کر لو, اللہ کرے ہماری بات سمجھ میں آ جائے. ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہمارے ایک ساتھی وصال ہو گیا, پروفیسر عبد الوہاب صاحب کراچی میں تھے, اسلامیات کے پروفیسر, لکھنؤ کے رہنے والے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاگردی اختیار کی ہوئی تھی. اللہ والے ضرور گزرے ہوں. شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کے گھر میں بچپن کے بارے وقت میں حضرت مولانا بلحت ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شاگردی, ندوا کے پڑھے ہیں وہاں سے, اب کراچی میں سے. تو وہ فرماتے تھے کہ ہمیں اپنے بچپن میں اچھی طرح یاد ہے کہ ایسا گہرا پردہ عمومی طور پر تھا لکھنؤ کے اندر مسلمانوں میں, کہ ٹانگے پر سفر کٹتی تھی, اس وقت ٹانگے ہوتا تھا, گاڑیاں نہیں تھیں نا, اور ٹانگوں پر پردے لگے ہوتے, برقعے میں, یعنی عورتیں حجاب میں, اور پھر ٹانگے کے اوپر بھی کیا, اور جب ٹانگا آتا گھر کے دروازے پر تو ہم بچوں کے ذمے تھا اور بھاگتے تھے کہ دروازے سے ٹانگے تک دونوں طرف جو ہے نا بچے چادریں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے, سمجھے نا, تاکہ جھانکنا پڑے گا. زیادہ زمانہ تو نہیں ہوتا, ابھی بھی سال ہوا ان کو, دو چار سال پہلے کی بات ہے, وہ اپنا بچپن بتاتے ہیں, عام تھا سماتے ہیں. بشتی زیور تو اکثر گھر میں ہو ملے گا آج کل, کیوں جی, اس میں احکام موجود ہیں نا کہاروں کے, ڈولی کا ذکر آتا ہے نا, یعنی عورتیں اس وقت ڈولی سمجھتے ہیں نا, تو ڈولی ہے دلہن کے لیے جانتے ہیں, رواجی فیشن ہی ہے نا, پہلے عام تھی. یہی جو ہے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ہے کہار ہے جو اس کو اٹھا کے چلتے تھے, کیسا گہرا پڑتا پڑتا. غیر مسلموں سے جب ان کا تسلط ہوا انگریز کا, اور مسلمانوں نے بے پردگی سیکھنی شروع کی اور متاثر ہوئے اور اپنی عورتوں کو بے پردہ کرنا چاہا, عورتوں نے خوب اس کو ریزسٹ کیا. جی ہمیں تو سماتے ہیں, خود ان کے ملفوظ موجود ہے جس میں فرمایا کہ ابھی تو ان کی فطرت میں حیا ہے, یعنی فضاؤں میں اثر ہے, اور آپ ان کو بے پردہ کرنا چاہتے ہو, اور ان کی فطرت میں حیا ایسی گھسی ہوئی ہے کہ آمادہ نہیں ہو رہی. دیکھو زیادتی نہ کرو, ظلم نہ کرو, تو مجبور کرے جو متاثر ہوئی, جو ان سے متاثر ہو کے بے پردہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن فضاؤں میں اتنا اثر ہے کہ یہ عورتیں ہے آمادہ نہیں ہو رہی, تو مجبور کر رہے ہو, مجبور نہ کرو, ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, اگر ان کو بے پردہ آپ نے کیا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گھر میں روک نہیں سکو گے. تم جا گیا تو نہیں آ گیا, اس اوسر پہلے بات فرمائی, آج آ گیا تو نہیں آ گیا. خود اپنا واقعہ فرماتے ہیں, حضرت یعنی پردے میں مبالغہ تھا, سمجھ گئے نا, یہ اس برے صغیر کی عورتوں کی فطرت میں اتنی حیا تھی کہ پردے میں کیا تھا, مبالغہ تھا. حج پر گئے ہوئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, اپنا واقعہ لکھتے ہیں, تھانی رحمت اللہ علیہ, واپسی ہوئی اور آدھی رات کو ہم پہنچے ہماری ٹرین تھانہ بھون, بمبئی سے چلتی تھی نا جہاز, نا دہلی جہاز چلتے تھے نا سفر, نا تو بمبئی سے یہاں تک ٹرین کا سفر, دونوں میاں بیوی حج سے واپسی, اور برقعے میں یعنی حجاب میں, سارا حجاب میں سفر کیا, حج کیا, سارا پردے کے ساتھ کیا, اسی سے یہاں آ گئے. اب جو رادی رات کو اسٹیشن پر اترے تو کوئی اس وقت نہ ڈولی نہ کہا, آدھی رات کے وقت مزدور کوئی بھی نہیں, تو یہاں کا چونکہ معمول تھا کہ اس ٹرین سے اتر کر پھر ڈولی میں بیٹھ کے کہا چھوڑ کے آتے تھے گھر تک. میں نے بڑی کوشش کی تھی آس پاس کے کہیں کوئی مل جائے, وہ تو جم کے بیٹھ گئی, میں تو ڈولی کے بغیر نہیں جاؤں. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اتنا حج کا سفر سارا اسی سے کیا, پردے میں تو ہے, تو یعنی پردے میں تو ہے حج کا سفر سارا کیا, فضاؤں کا سفر, کہ یہاں کی فضاؤں میں چونکہ میں نے عرض کیا مبالغہ, یعنی اس حد تک مبالغہ تھا کہ اس پر آمادہ نہیں ہو رہی, جم کے بیٹھی نہیں, میں تو نہیں انتظام کرو, تو اور سمجھتی تھی گھر سے باہر نکلنا, تو میں نے تو آج کہتے ہیں آپ برق کے بعد عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ تو ایک دو باتیں کی, اور غور کرو گے تو کتنی چیزیں رائج ہو گئی ہیں, پھر اب پردے کے باہر چل لیا تو پھر یہ ہمارا پردہ تو ہے لیکن شرعی نہیں ہے. اب پردے کی دو قسمیں ہو گئی, کیوں پردہ تو ہے لیکن پردہ غیر شرعی بھی پڑتا ہے, غیر شرعی بھی پڑتا ہے, ہم نے اصطلاح بنا لی, بھول گئے. تو میں عرض کر رہا اور غور کرتے چلے جاؤ, اپنی عادات کو, اپنے اتوار کو, اپنے معاملات کو آج دیکھ لو. یعنی ایسی چیزیں ہمارے معاملات میں رائج ہو گئی ہیں کہ خیال نہیں جاتا تحقیق کرنے کے لیے جائزہ نہ جائزہ. کیوں نہیں؟ پوچھنے کی طرف اندر آمادگی نہیں ہے. مال ہونا چاہیے, مال کی محبت ایسے گھر کر گئی ہے بڑے فخر جی, لکی کمیٹی نکل آئی ہے. اب اس کو لک بتا رہے ہیں, بیڈ لک ہے, بدقسمتی کو خوش قسمتی کہہ رہے. پوچھا یہ گاڑی والے سے پوچھ لیا تھا, اب گاڑی والے سے پوچھ لیا تھا. ہر گاڑی والا عالم ہے, دنیاوی اعتبار سے جو ہمارا کام ہوگا اس کا جو باہر ہوگا اس سے تحقیق کریں گے. اور یہاں پر کیا ہے, اللہ رحم کرے. تو تصفیہ یہ ہے, تزکیہ یہ ہے. اب بد نگاہی, نگاہ عذاب, جدھر مرضی کرے خیال بھی نہیں جا رہا. ہر کہتے جی ہم تو بڑے, ہمارے حالات نہیں بن رہے جی. اور کرتے چلے جاؤ. تو حضرت دیکھو اس وقت جو آپ دیکھ رہے تھے, اللہ نے آپ کو جو فراست تا فرمائی تھی, ایک تو کھلے گناہ ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں نا, کچھ ایسے ہیں جو عام نظر نہیں آتے اللہ والے محسوس کر لیتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہوتی, جیسے فضا میں جراثیم ہو ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن جس کو پاس مائکروسکوپ ہے خوردبین سے وہ دیکھ لیتا ہے. اللہ والوں کی خوردبینی نظر ہوتی ہے, اللہ ان کو دیکھتے ہیں. اسی کا فرما رہے اس لیے کہ اس زمانے میں بجز خاص خاص افراد کے, خاص خاص کا لفظ غور کر لو. پھر عرض کر دوں کہ ہمارے زمانے سے بہت اچھا زمانہ تھا وہ. دیکھو میں ابھی واقعہ بتا رہا ہوں نا فرق, ابھی یعنی 100 سال میں کتنا فرق پڑ گیا. ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے بچپن سے کتنا فرق پڑ گیا. کیا ہمارے بجز خاص جو شخص بھی بلا بھی مبتلا ہے وہ اس کے لیے عذاب ہے, نعمت نہیں ہے, گناہوں کی سزا ہے, زیادتی درجات اور کرامات نہیں ہے. ہاں البتہ اہل اللہ جو مبتلا ہوتے ہیں تو اس لیے کہ ان کے مراتب بلند ہو ان کے بادشاہ کی درجے, یہ بتا رہے وہ خاص خاص لوگ ہیں. ایسے اللہ والے بھی ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں, ان پر بھی بلائیں آ رہی ہیں, مصائب آ رہی ہیں, مبتلا ہیں, لیکن اس لیے مبتلا نہیں ہے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے, بلکہ ان کے لیے انعام ہے, ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں. وہ اس کے ساتھ صبر کرتے ہیں, وہ شور نہیں ڈالتے, شور سے بڑا دیا کہ شکایت نہیں کرتے. شدت تکلیف سے کراہ لینا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ حضرت ثانی صبر کو نور سے منور فرمائے, بڑی باریکیوں پر نظر تھی حضرت کے ساتھ. جس مفہوم عرض کر رہا ہوں, شدت تکلیف سے کراہ لینا عین عبدیت کی علامت ہے کہ اللہ میں تو بندہ ہوں. تکلیف سے چیخ نکلی, آہ نکلی, یہ خلاف صبر کے خلاف. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے نے آپ کے ہاتھوں میں جا کے ہے نا, آپ کی آنکھ سے کیا نکلا, آنسو ٹپک پڑے. تعجب ہوا صحابہ کو کہ آپ تو صبر کے پہاڑ تھے نا, پوچھا گیا نا ہے نا کہ حضرت آپ بھی روتے ہیں؟ امید نہیں تھی نا، توقع نہیں تھی نا، اور حقیقت سے بے خبری تھی کہ اصل حقیقت کی ہے کیا فرمایا مفہوم جس کا یہ ہے، یہ تو اللہ کا پاک کا وہ رحم ہے جو اللہ نے دل میں. پھر کیا فرمایا کہ آنکھ سے آنسو ہے اور دل غمگین ہے لیکن اللہ کی رضا پر راضی ہے، یعنی بیٹے کی جدائی پر غم زدہ ہیں، اس لیے آنکھ سے آنسو ٹپکا، دل غمگین ہوا لیکن اللہ کی رضا پر راضی. اس لیے شدت تکلیف سے کوئی کرا رہا ہے اللہ والا جو ہے ہائے ہائے کر رہا ہے تو یہ صبر کے خلاف شکایت نہیں ہے. ہم تو شکایت کرتے ہیں میرے لیے اتنی تکلیف، پتا نہیں کیوں میرے لیے اتنی تکلیف آتی. ہمارے مسلم کہا کرتے تھے مریض تین قسم کے ہیں، مریض مرض کی تین قسمیں فرماتی، بندے تین قسم کے مریض ہیں. فرماتے تھے مفہوم ہے حضرت مکتوبات میں ہے کہ اگر مرض کے اندر شور و غل اور شکایت بر قدرت تو یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے. اور اگر مرض کے اندر صبر ہے، سکون ہے، یہ کفارہ سیئات ہے، یہ گناہ جھڑ رہے ہیں. اور اگر مرض کے اندر صبر اور سکون کا رجوع، اللہ کا رجوع اور بڑھ گیا، یہ رفع درجات ہیں. تین علام کے بتا دی. اب یہ تینوں پر تکلیف آئی نا، ایک جیسی آ گئی نا، ایک کیا کر رہا ہے شکایت کر رہا ہے، میری تو اچھی سی نہیں رہ گیا، تو اس کے لیے یہ کیا ہے، سزا ہے عذاب. اور صبر ہے سکون سے، کرا رہا ہے لیکن سکون سے ہے، شکایت نہیں کر رہا، تو یہ کیا ہے، کفارہ سیئات ہے. اور صبر بھی ہے، سکون بھی ہے، رجوع اور اللہ کی طرف بڑھ گیا، اور یہ رفع درجات ہے جس کو یہ فرما رہی ہوں. البتہ اہندہ جو مبتلا ہوتے ہیں تو اس لیے کہ ان کے مراقب بلند، ان کے بادشاہ نزدیک، وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی کی ذات کے طالب ہیں، وہ تو اللہ کو چاہتے ہیں اور اللہ ان کا محبوب ہے، اور جس کے طالب ہیں محبت میں برابر ہے، وفا ہو کے جفا ہو، ہر چیز میں مزہ ہے گر دل میں مزہ. اس لیے کہتے ہیں ان کے لیے تو، ایک فارسی کا مجھے مقولہ یاد آ گیا کہ عام لوگوں کے لیے بلوا ہے اور اللہ والوں کے لیے حلوہ ہے، مزہ آتا ہے. کیوں؟ اس کے طالب ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے تکلیف لے آئے، یہ مصیبت جو آئی ہے، ناگواری جو آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور دل اس سے راضی ہے، یہ محبوب کا تحفہ سمجھتے ہیں. یہ بھائی ذوق کی چیزیں ہیں، اس ذوق پہ دارو پتا چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے. تو بات تو خیر آگے بھی چلے گی، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی سچی طلب عطا فرما دے، ہم بھی اللہ کے طالب بن جائیں. لیکن ہماری طلب کیا ہے؟ خود ٹٹولو اپنے اندر، خود ٹٹولو. ابھی اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، کیوں جی پتا چل جائے گا. اپنے اندر میں جھانک لیں، ابھی اسرائیل علیہ السلام آ کے کہہ رہے ہیں چلو جی اللہ نے بلایا ہے. اگر تو اندر خوشی کے جذبات ہیں تو بھائی مبارک ہوں، پھر تو طلب ہے. اور اگر ابھی نہیں تو بوڑھے بھی سننے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ ایک ہمارے بڑے میاں مسجد کے پکے نمازی آج کل تو خیر مخلوج ہو گئے بےچارے, ملنے کے لیے ادھر ہی آئے گھٹنوں میں بےچاروں کے بہت سے نکل لگی, اب تو چلا اب نہیں جاتا. اور یہ بڑھاپے کی باتیں, میں نے کیا گھر نہیں جانا, پنجابی میں گھر نہیں جانا, کہنے اس میں پڑھ کے جانا تھا. میں کہ اس کار نہیں اصلی کار, حالے پہ میرے بچے نے ڈاکٹر بننا, کیوں جی مل جائے گی مولت. بوڑھے بھی سننے کو تیار نہیں ہے, میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں, پکے نمازی ماشاء اللہ تبلیغ میں بھی خوب. یہ ہم اپنا جائزہ خود لے لیں, یعنی ہمیں دنیا نے ایسے جکڑا ہوا ہے, مادیت نے مادی لذت میں ایسے جکڑا ہوا ہے, آخرت کی نعمتوں کا استحضار نہیں ہے. یہ دنیا دی کوئی پھیرا کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اللہ یقین نصیب فرما دے, اللہ یقین نصیب فرما دے, اللہ شوق لگا دے. تو اس کا قاصد جب آتا ہے, بیماری اس کا قاصد ہے, بخار کو قاصد فرمایا نا ابھی سے, کہتے ہیں سفید بال آ گیا تو یہ نذیر ہے, جی تیاری کر لو. بیماری آ گئی نذیر ہے, اولاد کی اولاد ہوگی نذیر ہے, خوش ہونا چاہیے نا, بلاوا آ رہا ہے نا, اللہ شوق لگا دے ہمیں. تو بھائی اس لیے اصل دل کی ہے اصلاح, اس کے لیے جانتے بہت کچھ ہیں, ہاں اللہ ہمارے اندر وہ شوق ہمیں لگا دے. بھائی اس کے لیے ہم ذکر مشق کر لیتے ہیں, دیجیے ہمارا ذکر کے لیے آنا اس لیے ہونا چاہیے کہ دل بن جائے, سنور جائے, صاف ہو جائے, شفاف ہو جائے نفس کی آلائشوں سے, کیونکہ نفس جو ہے نا یہ ہمیں سب سے بڑا دشمن یہی ہے, سوچنے نہیں دیتا, غفلت میں ڈالے رکھتا ہے, یہ اپنے مزے کا تعلق ہے, جہاں میں مزہ ہے تو اسی میں, مال میں مزہ ہے تو اسی میں, منصب میں مزہ ہے اسی میں لگائے رکھتا ہے ہر چیز کو. روحانیت کی طرف آنے نہیں دیتا, روحانیت کو جانے نہیں دیتا, نفس کے گندے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے کیا کہتا ہے, یہ روحانی بابوں کو تلاش کر رہے ہیں, اس کو روحانیت سمجھتے ہیں. جو لکھ کے لگایا ہر تمنا پوری ہوگی شرطیا گارنٹی کے ساتھ, کیوں نہیں ہے جی, اس کو روحانیت قرار دے دیا ہے. حالانکہ روحانیت ایسی لطافت اور پاکیزگی ہے, یہ گندے جذبات تو ابھرتے نہیں ہیں. اللہ ہمیں شوق لگا روحانیت قاتل کرنے کا, روحانیت وہ قوت ہے جو نفس کو مغلوب کر دے, اس کے جذبات کو دبا دے, منفی جذبات کو دبا دے, ہر اطاعت میں مزہ آئے, ہر اطاعت کو جی چاہے, ناگواری کو پھر بھی جی چاہے, حالات معاف ہو کو پھر بھی جی چاہے, نامعاف ہو کو پھر بھی جی چاہے, حکم کو پورا کرنے کو جی چاہے, ہر حکم کو, وہ قوت لے. اس کے لیے ذکر اللہ والے جو اذکار بتاتے ہیں, وظائف بتاتے ہیں, آج لوگ وظیفے مانگتے ہیں لیکن کس لیے مانگتے ہیں جی, کوئی وظیفہ بتا دو جی, رشتے نہیں ہو رہے جی, کاروبار میں بندش ہوگی, کسی نے بندش کر دی, کون بندش کر سکتا ہے, کیا کسی کی مجال طاقت بندش کر دے, تو دل کے اندر وہ استعداد اس ذکر سے لینی ہے کہ اللہ کے ساتھ دل کا ایسا تعلق ہو جائے کہ ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اس کا دھیان خیال ایسے سما جائے دل دماغ میں رگ رگ ریشے میں, ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈالے, ہر نافرمانی سے روک. تو اس کے لیے بھی ہمارے یہاں ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے, جیسے ہومیوپیتھی علاج کا طریقہ ہے, جدید ماڈرن سائنس ہے, پرانا طریقہ ہے, حکمت کا, ہربل میڈیسن کا, اکوپنکچر ہے, کتنے طریقے رہ گئے, مخصوص سب کا ہے کہ جسم سے بری کا ازالہ اور جسم میں قوت کام کرے, ایسے ہی ہمارے اندر جو ضعف آ گیا ہے یہ روحانی بیماریوں کے غلبے سے. روحانی بیماریاں یہ ہیں: تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جاہ کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، نفاق ہے. یہ ہے بیماری. روحانی علاج یہ ہے کہ ان کا اضافہ، ان کو مغلوب کرنا. یہ نفسانیت جو اندر ہمارے ابھرتی ہے اور نفس مچلتا رہتا ہے، نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے. جی، شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس ہی ہے. اللہ سمجھتا ہے تو قوت لیتی ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ہم اس کی مشق کرتے ہیں، تو دوسروں کی نفی نہیں کریں گے، جس کو جس سے فائدہ ہوتا ہے کریں، لیکن ہمیں چونکہ فائدہ اس سے ہو رہا ہے، ہم نے سیکھا یہ، ہمیں سکھایا یہ گیا جس کے لیے کر رہے ہیں. یہ ذکر قلبی ہے جس کا مستقل حکم ہے: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل میں عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بجائے دن چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے. میرا لفظ غور سے سن، یہی نہیں کہہ رہا. آج کل ایک بات یہ بھی ہے جو جس جگہ لگ کہتا ہے وہ یہی ہے، سب کی نفی. یہ بھی ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد رکھنا، کثرت سے فرمایا. یعنی جو اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں، یہ بے ہمتی کو ہمت میں بدلنا چاہتے ہیں، سستی کو چستی میں لانا چاہتے ہیں، آمادگی نہیں ہو رہی اس کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو قوت چاہیے ہمیں، روحانی ٹونک چاہیے جو ہے، یہ کثرت سے کرنے سے ہوگا. فذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے، اللہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، اس کی رحمت کی نظر پڑے گی، نورانیت آئے گی، وہ نورانیت قوت جو اندر میں ابھرے گی، ظلمت نکلے گی، روحانی ٹونک ملے گا، ہمت بڑھے گی، گناہوں سے رکنے کی، اعمال کو کرنے کی، ہر گناہ کو چھوڑنے کی، ہر نیکی کو کرنے کی. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. فرما رہے رب کو اس کے اسم سے یاد کرو، نام سے یاد کرو، اور تبتل کے ساتھ، یعنی سب سے علیحدہ ہو کر، سب کو چھوڑ کر. تو یہ استعداد لینے کے لیے یہاں تو ہم جمع ہوئے ترغیب کے لیے. ہر ایک کا جو اپنا علاج ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کے اس کی مشق کرنی ہے، تبتل کے ساتھ، نام کے ساتھ. فتبارہ قسم ربی کا، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ رب کا اسم جو ہے کیا ہے؟ متبرک ہے، یعنی اس کا تبرک منصوص ہے، تبرک ملے گا، برکت ملے گی اس نام کو دل میں نقش کر لیں، اس کو رچا لیں، بسا لیں. اس لیے ایک شارٹ کٹ سا راستہ ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھنے کے، اللہ جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور تصور سے اس کی تکرار دل میں، اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں میں بھی ہمیں یاد رہے. حرام کام سے روک دیں. اب اس کی مشق کر لیتے ہیں اور اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل کے اندر وہ قوت اور ہمت، وہ پاکیزگی، اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر یہاں مشق کر لیں، پھر اس کو اپنے معمولات میں، اللہ کرے اس کی بھی ضرورت کا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے، اس کے لیے وقت نکالیں کچھ. یہ شارٹ کٹ ہے، بڑا مختصر سا ہے، انشاءاللہ ذوق بیدار ہو گیا پھر تو خوب جی کرے گا کرنے کو. تو تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پوتے ہیں مولوی منیب اللہ، دار العلوم سے فارغ ہیں ماشاء اللہ، آج اللہ نے موقع دیا تشریف لائے ہیں.
يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا اللهم نسألك حبك وحب اللهم إن الحق حقا وتقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وتقنا اجتنابه يا أخي يا أخي ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم اللهم اغفر لنا وللمسلمين في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا اللهم صل وسلم ربنا لا تجعلنا في الدنيا ولا اللهم نسألك منك اللهم نسألك منك اللهم نسألك اللهم نسألك منك اللهم نسألك منك ربنا تقبل منك نتبع عليك صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه.